بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام و محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ساجد رضوی، پروگرام زاویہ نگاہ کے ساتھ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور اس وقت پروگرام زاویہ نگاہ ملاحظہ فرمائیں گے، اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے آج کے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
امام خمینی کی برسی پر رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب۔ عراق کے خلاف سعودی عرب کی نئی مہم جوئی۔ آیت اللہ نمر کی سزائے موت کے خلاف دستخطی مہم۔ یمنی سیاسی دڑوں کے درمیان مجوزہ مذاکرات۔ میانمار کے مسلمانوں کی صورتحال۔
ناظرین، موضوعات آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جمعرات کے روز بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 26ویں برسی انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ ایک اندازے کے مطابق آپ کی برسی کی رسومات میں 12 لاکھ سے زائد افراد نے شرکت کی، اور ایک بار پھر بانی انقلاب اسلامی کے افکار و نظریات کو زندہ رکھنے کا عہد کیا۔ اس موقع پر رہبر انقلاب اسلامی نے حاضرین سے خطاب کیا۔ ملاحظہ فرمائیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ۔
بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 26ویں برسی کے اجتماع سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے خطاب کرتے ہوئے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاسی افکار و نظریات پر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی۔ آپ نے کہا کہ امام خمینی کے نظریات کا اہم ترین محور سامراج کی مخالفت تھی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں تاکید کے ساتھ کہا کہ ایران کے عوام دشمنوں کی دھمکیوں اور پابندیوں کے باوجود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات اور اصولوں پر بھروسہ کرتے ہوئے ظلم کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور اپنے نیز فلسطین کے مظلوم عوام اور عالم اسلام کے حقوق کی حمایت میں پیش پیش ہیں، اور اسی راستے پر چلتے ہوئے شجاعت و بہادری اور ٹھوس موقف کے ساتھ ترقی و پیش رفت کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے کہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیاسی جدوجہد میں حقیقی اسلام کی حدوں کو متعین کر دیا۔ آپ نے امریکہ اور بعض انحرافی گروہوں کے حمایت یافتہ اسلام اور حقیقی اسلام کے درمیان پائے جانے والے فرق کو واضح کیا، اور ایسا نمونہ عمل پیش کیا جس نے نہ صرف ایرانی قوم کی سرنوشت کو بدل دیا بلکہ عظیم انقلابی اور اسلامی بیداری کی تحریکوں کے راستے روشن کر دیے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مستقبل پر نظر رکھتے ہوئے اپنی مدبرانہ سوچ کے ساتھ بہت سے خطرات کی پیش گوئی کر دیا کرتے تھے، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ سامراجی طاقتوں کی پالیسیاں مسلمانوں کے درمیان قومی تنازعات اور مذہبی اختلافات پھیلانے پر استوار ہیں۔ آج ان پالیسیوں کا نتیجہ شام، یمن اور عراق میں نظر آ رہا ہے۔ علاقے کی ظالمانہ حکومتیں، جن میں سعودی عرب کی حکومت سر فہرست ہے، سامراجی ملکوں کی ہمگیر حمایت بالخصوص امریکہ کی چھتری تلے قائم ہے۔ ان ظالمانہ حکومتوں نے اسلام کے حق میں کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ تشدد اور فتنہ پروری کے ذریعے نیز اپنی فستاحی کارکردگی سے اقوام میں دشمنی اور اسلامی مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان فرقہ واریت کا سبب بنی ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی معاملے کا تجزیہ و تحلیل کرتے ہوئے ایرانی قوم کے خلاف سازشوں اور مخاصمت کے جاری رہنے کی وجوہات پر بھی روشنی ڈالی۔ آپ نے فرمایا کہ دشمنوں کا مقصد اسلامی نظام اور انقلاب کو ترقی سے روکنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ امریکہ ان تمام سازشوں کے سہارے علاقائی اور عالمی فضا کو مقدر کر کے اپنے مذموم اہداف کے حصول کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اسلامی جمہوریہ ایران عالمی سطح پر اپنے اور مظلوم قوموں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے تسلط پسند طاقتوں کے سامنے پوری طاقت کے ساتھ ڈٹا ہوا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں اس نقطے پر تاکید فرمائی کہ آج اسلامی جمہوریہ ایران جتنا داعش کے وحشی پن اور جرائم کا مخالف ہے، اتنا ہی سیاہ فاموں کے خلاف امریکی پولیس کے تشدد آمیز رویے کا بھی مخالف ہے، اور اتنی ہی شدت کے ساتھ وہ غزہ کے محاصرے سے لے کر بحرین میں جاری ظلم و ستم اور یمن کے عوام پر جاری جارحیت کا بھی مخالف ہے۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل ذکر ہے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات آج بھی آپ کی رحلت کو 27 برس گزرنے کے بعد نہ صرف اسلامی انقلاب کی تیسری نسل تک منتقل ہوئے ہیں، بلکہ ساری دنیا میں آپ کے افکار و نظریات کی گرویدہ قوموں کو دیکھا جا سکتا ہے۔
ناظرین، بانی انقلاب اسلامی کی 26ویں برسی پر رہبر انقلاب اسلامی کے خطاب پر تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اب رخ کرتے ہیں عراق کا۔ عراق میں پچھلے ایک سال سے داعش کے دہشت گردوں کی جانب سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے عراقی فورس، عراقی عوام اور عراقی قیادت مل کر کاروائیاں کر رہی ہیں، لیکن اس درمیان ان کے اقدامات کو ناکام بنانے کے لیے، سبوتاج کرنے کے لیے بعض قوتیں ایسی بھی ہیں کہ جو نہیں چاہتی کہ عراقی فوج یا عراقی عوام جو ہیں وہ داعش پر کنٹرول حاصل کر سکیں۔ ملاحظہ فرمائیے، سلسلے میں ہمارا یہ تفصیلی تبصرہ۔
عراقی پارلیمنٹ کے سینئر رکن نے سعودی عرب کی جانب سے اپنے ملک کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی مذمت کرتے ہوئے بغداد کے خلاف آل سعود حکومت کی ممکنہ مہم جوئی کی بابت سخت خبردار کیا ہے۔ مغربی عراق کے بدامنی والے صوبے الانبار کی فضائی حدود پر سعودی فوج کے لڑاکا طیاروں کی پرواز کی خبریں شائع ہونے کے فوراً بعد عراقی پارلیمنٹ میں دفاع اور قومی سلامتی سے متعلق کمیشن کے سربراہ حاکم الزاملی نے کہا کہ آل سعود حکومت کو عراق کے خلاف اس قسم کے جارحانہ اقدامات کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اگر سعودی عرب نے داعش مخالف اتحاد میں اپنی شمولیت کے بہانے عراق کے خلاف مہم جوئی کا اعادہ کیا تو عراقی فوج کی دفاعی توپیں سعودی طیاروں کو مار گرائیں گی۔ سعودی عرب کے جنگی طیاروں کی جانب سے عراق کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی خبریں ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب اس سے محض ایک دن پہلے ہی عراقی سیکورٹی فورس کے جوانوں نے صوبہ الانبار میں بھرپور کارروائی کر کے تکفیری دہشت گرد گروہ داعش کے درجنوں عناصر کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ عراق کے سیکورٹی ذرائع کے مطابق اس کارروائی میں شام کی طرف سے عراق میں درانے کی کوشش کرنے والے داعش کی بکتر بند گاڑیوں کے کالم کو تہس نہس کر دیا گیا۔ اس آپریشن میں 300 دہشت گرد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ عراقی حکام بارہا داعش کے ساتھ امریکہ اور سعودی عرب کے قریبی رابطوں اور ریاض واشنگٹن کی جانب سے عراق میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی مالی اور اسلحہ جاتی امداد کا پردہ فاش کر چکے ہیں۔ اس تناظر میں عراق کے شورش زدہ صوبے الانبار کی فضاؤں پر سعودی فوج کے لڑاکا طیاروں کی غیر معمولی پروازیں اور وہ بھی عراقی فوج کے ہاتھوں داعش کی ہزیمت کے محض ایک دن کے بعد انتہائی معنی خیز دکھائی دیتی ہیں۔ سعودی عرب نے عراق کے خلاف نئی مہم جوئی ایسے وقت میں شروع کی ہے جب حالیہ چند برسوں کے دوران خطے کے ملکوں، خاص طور سے شام، بحرین اور اب یمن میں اس کی کھلی اور پوشیدہ مداخلت کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں خطے میں آباد قوموں کے درمیان سعودی حکمرانوں کے خلاف نفرت اور بیزاری کی لہر مزید تیز ہو گئی ہے۔ عراقی عوام اور حکمرانوں کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ان کے ملک میں سرگرم دہشت گرد گروپ بعض عرب ملکوں کی حمایت سے، جن میں سعودی عرب پیش پیش ہے، دہشت گردانہ کارروائیوں میں اضافے اور بدامنی کا دائرہ وسیع کر کے عراقی عوام کی منتخب کردہ جمہوری حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عراقی عوام نیز سیاسی رہنماؤں اور سرکاری عہدیداروں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ قومی اتحاد اور ہوشیاری کے ذریعے سعودی عرب اور امریکہ اور ان کے پرورش یافتہ دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔
ناظرین، عراق میں جاری بحران کے حوالے سے سعودی عرب کے منفی کردار پر تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اور اب ہم چلتے ہیں خود سعودی عرب، جہاں آیت اللہ باقر نمر کے خلاف سعودی عرب کی ایک نام نہاد عدالت نے جو حکم جاری کیا ہے سزائے موت کا، اس کے حوالے سے نہ صرف کہ خود سعودی عرب میں بلکہ علاقائی اور عالمی سطح پر ان کے رہائی کے لیے کمپین چلائی جا رہی ہے۔ آئیے ملاحظہ کیجیے سلسلے میں یہ تفصیلی رپورٹ۔
آل سعود خاندان کی استبدادی پالیسیوں کے خلاف مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور انسانی حقوق کے کارکنوں نے سعودی عدالتوں کے غیر منصفانہ فیصلوں، خاص طور سے سرکردہ عالم دین آیت اللہ نمر باقر نمر کو سزائے موت کا حکم سنائے جانے کے خلاف سخت احتجاج کیا ہے۔ 11 عالمی تنظیموں نے یورپی یونین کے امور خارجہ کی انچارج فیدریکا موگرینی کے نام اپنے خط میں آیت اللہ نمر باقر نمر کی سزائے موت کے فیصلے پر عمل درآمد رکوانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سے پہلے وکلا کی انجمنوں نے بھی آیت اللہ نمر باقر نمر کی سزائے موت کے خلاف سخت اعتراض کرتے ہوئے اسے منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ڈیولپمنٹ اینڈ چینج پارٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ آیت اللہ نمر کے خلاف ایسا کوئی بھی اقدام عالمی تیل کی شہرت والے اس علاقے کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوگا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے آیت اللہ نمر کی پھانسی کی سزا کے خلاف ایک دستخطی مہم بھی شروع کی ہے، جس کا مقصد ان کی پھانسی کی سزا پر عمل درآمد کو رکوانا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنوں نے عالمی تنظیموں اور اداروں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ آیت اللہ نمر باقر نمر کی سزائے موت کے غیر منصفانہ اور غیر انسانی فیصلے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں اور اس فیصلے کو واپس لینے کے لیے سعودی عرب کی حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب کے سیکیورٹی اہلکاروں نے آیت اللہ نمر باقر نمر کو جولائی 2012 میں ملک کے مشرقی شہر قطیف سے گرفتار کیا تھا۔ سعودی عرب کی نمائشی عدالت نے انہیں ملک کی سلامتی کے خلاف اقدامات، شاہی حکومت کے خلاف تقریریں کرنے اور سیاسی قیدیوں کے حقوق کی بالادستی کے لیے آواز بلند کرنے کے الزام میں موت کی سزا سنائی ہے۔ جرمن جریدہ شپیگل نے اپنی ایک رپورٹ میں سعودی عرب میں شیعہ مسلمانوں کی حالت ازار پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے لکھا ہے کہ شیعہ مسلمان داعش کی زہریلی آئیڈیالوجی اور آل سعود کی اینٹی شیعہ پالیسی کی بھینٹ چڑھ رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے شیعہ مسلمانوں کو کبھی کسی اہم اور اعلیٰ عہدے پر فائز نہیں کیا جاتا، جبکہ انہیں عام ملازمتوں میں بھی دوسروں کے مقابلے میں کم اجرت دی جاتی ہے۔ عرب میں شروع ہی سے دوسرے درجے کا شہری تصور کیا جاتا ہے اور انہیں کم ترین تعلیمی، صنعتی اور سماجی نیز اقتصادی سہولتیں میسر ہیں۔ ادھر سعودی عرب کے سیاسی کارکنوں کا کہنا ہے کہ آل سعود حکومت نے اب پرامن عوامی تحریک اور سیاسی اجتماعات کو کچلنے کے لیے غنڈہ عناصر سے کام لینا شروع کر دیا ہے۔ خطے کے ملکوں میں آمریتوں اور بادشاہتوں کے خلاف اٹھنے والی عوامی تحریکوں اور انقلابات کے نتیجے میں سعودی عرب کو سن 2011 سے ملک کے اندر عوامی تحریک اور احتجاج کا سامنا ہے، جو جمہوریت اور انسانی حقوق کی بالادستی کے لیے چل رہی ہے۔
ناظرین، رخ کرتے ہیں یمن کا کہ جہاں پچھلے 2 ماہ کے زائد عرصے سے سعودی جارحیت کے شکار عوام قسم پرسی کے عالم میں ہیں، اور اس سیاسی بحران سے کہ یمن کے عوام کو نکالنے کے لیے جس کی خاطر سعودی عرب سر توڑ کوششیں کر رہا تھا بظاہر، وہ ابھی تک نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو، اور اسی خاطر اس نے جارحیت بھی کی اور اس کے اتحادیوں نے بھرپور اس کا ساتھ دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جن لوگوں کے خلاف اس نے جارحیت کا آغاز کیا تھا انہی کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے یا ان کو مذاکرات کی میز پر لانے پر مجبور نظر آ رہے ہیں۔ ملاحظہ کیجیے یہ تبصرہ۔
یمنی ذرائع ابلاغ نے 14 جون 2015 کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں یمنی گروہوں کے درمیان مذاکرات کی خبر دی ہے۔ یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ کے سیاسی دفتر کے رکن زیف اللہ شامی نے کہا ہے کہ اس تحریک نے مذاکرات میں بلا قید و شرط موجودگی کے لیے اقوام متحدہ کی درخواست کا خیر مقدم کیا ہے۔ زیف اللہ شامی نے تاکید کے ساتھ کہا کہ عوامی انقلابی تحریک انصار اللہ کی کوئی بھی پیش کی شرط نہیں ہے، اور وہ کسی سے بھی کوئی پیش کی شرط قبول نہیں کرے گی، اور اگر کسی فریق کی کوئی شرط ہے تو اسے مذاکرات میں اسے پیش کرنا چاہیے۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے اسماعیل ولد شیخ احمد نے جنیوا میں مذاکرات کے لیے یمنی فریقوں کے راضی ہوتے ہی ایران کے نائب وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان سے تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ اسماعیل ولد شیخ احمد نے یمنی گروہوں اور تحریک انصار اللہ سے صلاح و مشورے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے یمن میں سیاسی طریقہ کار کی کامیابی کی امید ظاہر کی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے بھی بحران یمن کے حل کے لیے اسماعیل ولد شیخ احمد کی کوششوں کو سراہا ہے۔ سعودی عرب نے یہ سوچتے ہوئے یمن پر اپنے حملوں کا آغاز کیا تھا کہ اس ملک کا کام تمام کر دے گا، لیکن اس وقت 2 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود اسے اپنے آداب پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ سعودی عرب کے یمن کی دلدل میں پھنسنے اور اس ملک کے بے گناہ عوام کا قتل عام روکنے کی کوشش اس بات کا باعث بنی کہ بحران کے تنہا راہ حل کی حیثیت سے یمنی گروہوں کے درمیان مذاکرات کے لیے صلاح و مشورے کا ایجنڈا سر فہرست رہے۔ جو چیز جنیوا میں یمنی گروہوں کے درمیان مذاکرات کی ضمانت فراہم کرتی ہے وہ سعودی عرب کے حملوں کا سلسلہ بند کرنے اور اپنی تقدیر کے فیصلے میں بنیادی کردار ادا کرنے کے لیے یمنی عوام کے مطالبے کا احترام کرنا ہے۔ البتہ یمن پر سعودی عرب کے حملے جاری رہتے ہوئے جنیوا مذاکرات کے لیے مثبت اور روشن مستقبل کا تصور ناممکن ہے۔ اقوام متحدہ کو قیام امن اور اس کے تحفظ کے لیے ایک ذمہ دار ادارے کی حیثیت حاصل ہے کی بنیاد پر یمن میں پہلے جنگ بندی کرانا چاہیے تاکہ اس ملک کے بچوں، عورتوں اور نہتے عوام کا قتل عام روکا جا سکے اور بحران کے حل کے لیے واضح سیاسی ماحول فراہم ہو سکے۔ یمن میں پائیدار جنگ بندی اور عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل جنیوا میں یمنی گروہوں کے درمیان مذاکرات میں مددگار ثابت ہوگی۔ اس تناظر میں ایران کا چار نکاتی فارمولا یمنی گروہوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ یمن میں جنگ بندی، عوام کے لیے انسان دوستانہ امداد کی ترسیل، یمنی فریقوں کے درمیان مذاکرات، وسیع البنیاد قومی حکومت کا قیام ایران کے چار نکاتی فارمولے میں شامل ہے۔
جی ناظرین، ایک بار پھر خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام زاویہ نگاہ میں۔ تبصرہ آپ نے ملاحظہ فرمائے، اور اب ہمارا آج کا آخری موضوع روہنگیا مسلمانوں کی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس موضوع پر ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر محمد حسین دوری صاحب کو، جو یہاں تشریف فرما ہے۔ میں انہیں اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہوں گا۔
میں ہم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترمتون۔
میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور ناظرین کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔
ڈاکٹر محمد حسین دوری صاحب، صورتحال یہ ہے کہ روہنگیا مسلمان پچھلے کئی برسوں سے اور حال ہی میں پچھلے 1.5-2 سال سے سخت قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، اور جو رپورٹیں آ رہی ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ایک اتنی بڑی قوم کا کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد کم سے کم 13 لاکھ ہے؟
بله متاسفانه ما الان شاهد این هستیم که وضعیت
جی افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ روہنگیا مسلمان جن کی یہ حالت زار ہم ابھی دیکھ رہے ہیں، یہ خود ہمارے لیے بھی بہت افسوسناک ہے اور تمام عالم اسلام کے لیے بھی بہت افسوسناک ہے۔ یہ ایک شدت پسند گروہ ہے جو ان روہنگیا مسلمانوں کے خلاف شدت پسندی اور انتہا پسندی دکھا رہے ہیں، اور ہم اس بات کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ خود میانمار کی جو حکومت ہے اور جو فوج ہے وہ بھی کسی نہ کسی طرح ان انتہا پسند گروہوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی ناانصافی ہے روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ۔ وہ تمام ممالک جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ انسانی حقوق ہونے چاہیے اور تمام دنیا کے مسلمانوں اور عالم دنیا بھر کے لوگوں کو ان کے حقوق دینے چاہیے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت شدت کے ساتھ مسائل کا شکار ہیں روہنگیا مسلمان، اور یہ ممالک اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہے، اور مغرب اور خود برطانیہ نے اس موضوع پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے۔ ایک طرف یہ کام انجام نہیں دیتے کہ حق کا ساتھ دیں اور اس بارے میں آواز اٹھائیں۔ بہرحال یہ بین الاقوامی اداروں اور مغربی ممالک کے اس دعوے کے نفی کرتا ہے کہ ہم انسانی حقوق کے پابندی کرتے ہیں، یہ لوگ مظلوموں کی کوئی مدد نہیں کرتے۔
ڈاکٹر صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا کہ بہرحال اس خطے میں مختلف اقوام مختلف مسائل سے دوچار ہیں، اور روہنگیا مسلمان جو ہیں ان کا مسئلہ جو ہے وہ ان سے ذرا مختلف ہے۔ ان کی شہریت کو ہی تسلیم نہیں کیا جاتا، ان کے بارے میں برما کی حکومت یا میانمار کی حکومت اور وہاں کی تمام سیاسی جماعتوں، پارٹیوں، حتیٰ وہ جو انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم یا انسانی حقوق کی سب سے بڑی علمبردار آنگ سانگ سوچی اور ان کی پارٹی، مکمل طور سے خاموشی اختیار کیے ہوئے تھی مسلمانوں کے تعلق سے۔ ان کی شہریت کو نہ میانمار کی حکومت تسلیم کرتی ہے نہ ان کے ہمسایہ ممالک تسلیم کرتے ہیں، تقریباً 1.5 ملین افراد کے بارے میں ان کو بنگلہ دیشی قرار دیا جاتا ہے، بنگلہ دیشی ان کو، بنگلہ دیش کی گورنمنٹ جو ہے یا بنگلہ دیش کی حکومت جو ہے وہ ان کو بنگلہ دیشی شہری ماننے پر تیار نہیں ہے۔ اس مسئلے پر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ یہ پورا ایک صوبہ، روہنگیا صوبہ جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے، 1.5 ملین کے قریب افراد وہاں رہ رہے ہیں اور صدیوں سے رہ رہے ہیں وہاں پر، ان کے بارے میں یہ تاثر کب اور کیسے پیدا ہوا کہ یہ جو ہیں یہاں کے مقامی باشندے نہیں ہیں؟
دیکھیں آج ہم اس انداز میں اس بات کو کہیں گے تو بہتر ہوگا کہ یہ لوگ راخینگ میں کئی صدیوں سے زندگی گزار رہے ہیں اور وہاں پر رہ رہے ہیں اور سینکڑوں سالوں سے ہی وہ وہاں پہ ہیں, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے. آنگ سان سوچی نے الیکشن کے زمانے میں مسلمانوں کی حمایت کرنے کا اعلان کیا تھا اور ان کی حمایت بھی لی تھی, لیکن روہنگیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ قانون پاس کیا کہ مسلمان روہنگیا مسلمان دو بچوں سے زیادہ بچے پیدا نہیں کر سکتے, اور اس کے علاوہ ان کو اگر کہیں جانا ہوگا اپنے ملک میں تو ان کو اس کے لیے ویزا لینا پڑے گا, یہ اجازت لینی پڑے گی, اور ان کو اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں. بہت ساری انہوں نے محدودیت پیدا کر دی ہے روہنگیا مسلمانوں کے لیے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ حقوق بشر کے مسائل کا سامنا ہے روہنگیا کو, اور دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں پر بھی دنیا میں اس چیز کا سابقہ نہیں ملتا کہ کسی بھی اقلیت کے لیے اتنا ظلم و ستم کیا جائے, ان کو اتنا محدود کیا جائے. تقریباً 13 لاکھ افراد وہاں زندگی گزارتے ہیں اور ان کو خود اپنے ملک میں بری طرح ان کا کریک ڈاؤن کیا جانا اور ان پہ ظلم و ستم کیا جانا, یہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی شہری کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے بنیادی حقوق کیا ہیں, اس کے لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چاہے اس کا کوئی بھی دین ہو, کوئی بھی مذہب ہو, کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ میانمار میں وہ جو بین الاقوامی حقوق ہیں کسی بھی شہری کے کسی بھی ملک میں, روہنگیا کے مسلمانوں کو وہ بنیادی حقوق بھی وہ بنیادی حقوق بھی ان کو دستیاب نہیں ہیں. یہ اپنے دینی مناسک اور عبادات کو بہتر طور پہ انجام نہیں دے سکتے, اس پہ پابندی ہے, اور یہ ایک ایسا بحران ہے کہ ہم ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یہ ابھی مختلف آئی لینڈز میں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے اور یہ کھلے سمندروں میں بھٹک رہے ہیں, اور ہر طرف یہ صرف امداد کے خواہاں ہیں کہ کسی طرح ان کی امداد کی جائے اور یہ اپنی زندگی گزار سکیں اور زندہ رہ سکیں. 21ویں صدی ہے اور آج دنیا بھر میں ہمیں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا انبار نظر آتا ہے, اور جو مختلف طرح طرح کے خوبصورت خوبصورت نعروں کے ساتھ دنیا کے سامنے آتی ہے, لیکن جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی, روہنگیا مسلمانوں کی, وہ ان نعروں سے اور ان شعاروں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہی, اور بلکہ اس کو ایک بحرانی صورت کا سامنا ہے. بہرحال یہ اس ظلم اور سرکوبی ہے میانمار کے مسلمانوں کی.
اس درمیان میں یہ جاننا چاہوں گا کہ مغربی میڈیا نے اس ساری صورتحال کا تقریباً جسے کہتے ہیں مجموعی طور پر بائیک آؤٹ کر رکھا ہے, ان سے وابستہ جو مقامی میڈیا ہے چاہے اسلامی اور عرب دنیا کا میڈیا ہو وہ بھی ان سے متاثر چونکہ رہتے ہیں تو وہ بھی ان امور پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں. حکومتیں بھی جو ہیں وہ مغربی ممالک کی پالیسیوں کو فالو کرتی ہیں, ان کو مد نظر رکھتی ہیں کہ امریکہ نے کیا کہا ہے, برطانیہ نے کیا کیا ہے, فرانس کیا کر رہا ہے, جرمنی کیا کر رہا ہے, اسی کے مطابق وہ بھی موقف اور پالیسی اختیار کرتی ہیں. یعنی ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا کہ میانمار کی گورنمنٹ کی نگرانی میں نظارت میں اتنی بڑی زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے ان کے ساتھ. کسی بھی ایک اسلامی ملک نے یا عرب ملک نے جو ہے وہ میانمار کے سفیر کو اگر اس کے تعلقات سفارتی سطح پر ہیں یا اس سے نچلی سطح پر کہ وہاں طلب کیا گیا ہو, اس کو اعتراض کیا گیا ہو, اس کو نوٹس دیا گیا ہو, یعنی ابھی تک ایسا کہیں کوئی واقعہ سننے میں نہیں آیا. اس درمیان جو بڑے اسلامی یا عرب ممالک ہیں ان کا رول بھی جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتا. البتہ اس درمیان عوامی سطح پر این جی اوز کی سطح پر جو ہے مظاہرے ہوتے رہے ہیں, نوٹس لیا جاتا رہا ہے اس قسم کے مسائل کا اور احتجاج کیا جاتا رہا ہے. عالم اسلام کی یا اسلامی ملکوں کی خاموشی اور سکوت کی کیا وجہ ہے؟ مغربی ملکوں کا سکوت یا اسلام دشمن قوتوں کا سکوت اور خاموشی یا لاپرواہی جو ہے وہ تو سمجھ میں آتی ہے. اسلامی ممالک نے اتنے بڑے اور گھمبیر مسئلے پر جو ہے وہ سکوت اختیار کر رکھا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں ایک کمزوری جو ہمیں نظر آتی ہے امت اسلامی میں اور جس سے امت اسلامی کو بہت زیادہ نقصان بھی پہنچ رہا ہے، ہمیں مغربی ممالک سے کوئی کام نہیں ہے، لیکن جو مسلمان ممالک ہیں ان کے درمیان بھی اتحاد نہیں ہے۔ آپ کسی بھی موضوع کو اٹھا لیں اور بالخصوص روہنگیا کے مسئلے کو دیکھ لیں، اس میں اسلامی ممالک کو ایک نقطہ نظر نہیں ہے، ان کا اتحاد ہمیں نظر نہیں آتا۔ یمن کا آپ مسئلہ دیکھ لیں، سعودی عرب کس طرح وہاں پر جاری ہے، جاری رکھے ہوئے، لیکن خود میانمار کے مسئلے پہ وہ خاموش ہیں۔ میانمار میں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پر رپورٹرز کو اجازت نہیں ہے کہ وہ جائیں اور آزادانہ طور پہ ان کی تصویریں لیں اور دنیا کے سامنے ان کی تصویروں اور ویڈیوز پیش کریں، ان کو بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ وہاں جائیں۔ اس چیز کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ مغربی ممالک کے تو مفادات ہیں اس سلسلے میں، اس لیے وہ خاموش ہیں اور انہوں نے سکوت اختیار کیا ہوا ہے، لیکن عرب ممالک کی اگر ہم بات کریں تو عرب ممالک کے بارے میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مغربی ممالک کے جو مفادات ہیں عرب ممالک کے مفادات ان سے وابستہ ہیں، اور یہ کسی بھی فقیر ملک اور غریب ملک جو تقریباً 60 سالوں سے اقتدار کی کشمکش میں مبتلا ہے، ان کے بارے میں ان کا بھی یہ نقطہ نظر ہے کہ ان کو غریب ہی رہنے دو تاکہ ہم ان مسلمانوں کو اور یہ جو طاقت اور قدرت جس کو ہم غلام کے طور پر یا ایک بیگاری کے طور پہ ان کو استعمال ان کا کر سکتے ہیں، اس کے لیے انہوں نے یہ پورا پلان تیار کیا ہے اور ان مسلمانوں کو وہ اسی طرح استعمال کریں گے۔ بہرحال جب 2 سال پہلے جب میں نے جو ہے وہ سفر کیا تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ایسے افراد ہیں میانماری اور بنگلہ دیشی جو خود مدینے میں اور مکے میں زندگی انہوں نے اختیار کی ہوئی اور وہاں پر بہت ذلیلانہ انداز میں کام کر رہے ہیں، بہت سخت ان کو کام کرنے پڑتے ہیں اور بہت کم تنخواہوں پہ وہ گزارا کر رہے ہیں۔ تقریباً آپ یہ سمجھیں کہ ایک سعودی مزدور کی تنخواہ کا 1/5 حصہ ان کو دیا جاتا ہے۔ ایک مسلمان ملک میں ہمیں منتظر نہیں ہونا چاہیے مثلا سعودی عرب کے وہ آئے اور وہ ان مسلمانوں کی حمایت کرے، کیونکہ اس کو غلام چاہیے کہ وہ آئے اور ان کو غلاموں کے طور پہ استعمال کرے۔ بہرحال یہ خود میانمار کی عوام خود یہ چاہتی ہے کہ اس مسئلے سے باہر نکلے اور اسلامی جمہوریہ ایران اور وہ تمام ممالک دنیا بھر کے جو آزادی کے خواہاں ہیں اور مستضعفین کی حمایت کرتے ہیں ان کا ہم غم یہ ہے کہ وہ میانمار کے مسلمانوں کی حمایت کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ لوگ بھی مسلمان ہیں اور ان کو بھی وہ بنیادی حقوق ملنے چاہیے جو ایک انسان کو دنیا میں ملتے ہیں، وہ امداد ان کو ملنی چاہیے، غذا ان کو ملنی چاہیے، ان کو بنیادی ضرورتیں پہنچانی چاہیے، یا ان کے بچوں کو بھی اس طرح آزادانہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی ممالک کے درمیان ایک ایسے یونین بنائیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو اس ذلت سے باہر نکالیں اور اس اتحادیہ کا یہ کام ہو کہ وہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے سامنے میانمار کے مسلمانوں کے مشکلات اور مسائل کو سامنے رکھے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ یہ جو پریس کا بالکل بائیکاٹ وہاں پہ کیا ہوا ہے یا پریس کو بالکل آزادی نہیں ہے وہاں کام کرنے کی، اس کے خلاف ہمیں احتجاج کرنا چاہیے تاکہ دنیا بھر کے پریس رپورٹرز وہاں پہ جائیں اور وہ اس سلسلے میں تصاویر اور ویڈیوز تیار کریں اور مختلف رپورٹس لے کے آئیں اور دنیا کے سامنے پیش کریں کہ آج میانمار میں مسلمانوں کے کیا حالات ہیں، تاکہ دنیا بھر سے لوگ اٹھیں اور جائیں، وہ میانمار کے مسلمانوں کی مدد کریں، میانمار کے انسانوں کی، وہ مسلمان روہنگیا مسلمان جو آج قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ظلم و ستم کا شکار ہیں، ان کی مدد کریں اور دنیا کو یہ باور کرائیں کہ اس ظلم و ستم سے کوئی راستہ سامنے نہیں نکلے گا۔
محمد حسین دوری صاحب، آپ نے اشارہ کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران دیگر ملکوں، اسلامی ملکوں کی انجمنوں یا تنظیموں کے ساتھ مل کر ایسی کوئی کمیٹی یا انجمن بنانا چاہ رہا ہے، تشکیل دینا چاہ رہا ہے کہ جو ان مسلمانوں، خاص طور پر ہوں گے مسلمانوں کے مسائل و مشکلات اور آلام کو کم کر سکے اور ان کی مسائل اور مشکلات کو دنیا والوں پر آشکارا کر سکے، کہ جس کا مغربی میڈیا اور اس کے زیر اثر دیگر علاقائی اور مقامی میڈیا جو ہے بائیکاٹ کیے ہوئے۔ اس سلسلے میں آپ کی بتائیں اشارہ کریں گے کہ کن ملکوں کی انجمنوں یا کن تنظیموں سے آپ کی جو ہے وہ بات چیت ہوئی ہے یا امکان ہے بات چیت ہونے کا؟
دیکھیں ہم نے اس سلسلے میں دو طرف سے کام شروع کیا ہے، ایک تو خود ان ممالک کی مدد جو اپنے امداد کے ذریعے اور اپنی سیاست کے ذریعے اور اپنے ڈپلومیسی کے ذریعے روہنگیا مسلمانوں کی مدد کریں۔ ہمارے پاس بہت سارے قوانین ہیں مستضعفین اور مظلومین کی مدد کے لیے دین اور مذہب سے صرف نظر کرتے ہوئے، اور دوسرا جو
دکتر معذرت چاہوں گا کہ یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے اور ایک دو منٹ میں نے زیادہ لیے، یہاں میں آپ سے بھی عذرخواہی چاہوں گا اور اپنے ناظرین سے بھی، اور ہمیں امید ہے کہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے روہنگیا مسلمانوں کے مصائب و علام کے حوالے سے وہ کسی حد تک مؤثر و مفید واقع ہوئی گی، اس حوالے سے کہ آگاہی پیدا ہو۔ بہرحال اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، شکریہ کہ آپ نے آخر تک ہمارا ساتھ دیا، بہت شکریہ۔